گلشن طبز باغ شہر طبز کی سڑک کے آخری مشرقی حصے پر واقع ہے. اس کا نام بھی خیابان گلشن طبز ہے. اس باغ کی موجودگی نے اس شہر کو ایک خاص اہمیت کا حامل شہر بنا دیا ہے. باغ گلشن طبز یہاں کی دو اہم قابل دید جگہوں میں سے ایک ہے. دوسری جگہ یہاں کا مشہور مٹی کا بنا ہوا قلعہ ہے. آئیے یہ جگہ شہر کے سرے پر ہے. یہ خلائی عمارت خیابان گلشن سے متصل اور ایک میدانی علاقے میں ہے. یہ خیابان گلشن اس میدان تک آتی ہے جو مستطیل شکل کا ہے اور جہاں دو باغچے بنے ہوئے ہیں. انہیں باغچوں سے ہوتی ہوئی پانی کی نہر یہاں کے دو شمالی اور جنوبی محلوں کی طرف بہتی ہوئی جاتی ہے.
ایرانی باغات کے درمیان طبس کے باغ گلشن کی اپنی ایک الگ انفرادیت ہے. اسے تقریباً 110 سال پہلے یعنی 1218 ہجری میں امیر حسن خان شیبانی انعامی فرد نے وقف عامہ کے طور پر رجسٹر کرایا تھا اور دراصل 80 سال پہلے اس باغ کا نقشہ تیار کیا گیا تھا. باغ کا رقبہ تقریباً 8 ایکڑ پر مشتمل ہے، یعنی ریگستان کے مرکز میں ایک بڑا ہی پرفتح خطہ وجود میں آ گیا ہے. یہ باغ ایران کے بہترین باغوں میں سے ایک ہے. صحرا کے بیچوں بیچ ایک ایسی دل افروز فضا مہیا ہو گئی ہے جو اس علاقے کے ماحول اور ایرانی باغات کے خاص انداز سے ہم آہنگ بھی ہے. جو کوئی بھی یہاں کی فضا میں داخل ہوتا ہے وہ چند لمحوں کے لیے یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایران کے ریگستانی ماحول میں سانس لے رہا ہے.
باغ کے صدر دروازے کی عمارت معماری کے اصولوں کے لحاظ سے معمولی شکل کی ہے، لیکن اس کے بیرونی حصوں پر سفید چونے کا پلاسٹر لگایا گیا ہے جس کی ناہمواری قرینہ سازی کے اصولوں کے تحت واضح ہے. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ 1980 کے شدید زلزلے کی تباہیوں کے بعد اس جگہ کی مرمت ہو چکی ہے. اس عمارت میں پہلی منزل پر ایک دو ستونوں والا ایوان بنا ہوا ہے اور میدان کی طرف کھلتا ہے. باغ میں داخل ہونے کا راستہ اس ایوان کے نیچے سے ہو کر گزرتا ہے اور یہاں سے باغ کے اس حصے میں پہنچتے ہیں جو باغ اور اس کی عمارتوں کا مرکزی حصہ ہے. اور یہاں داخل ہونے کے بعد ہم اس عمارت کے سامنے ہوتے ہیں جو ہشتی یا ڈیوڑی کہلاتی ہے.
یہ عمارت جس کا آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں طبس کے باغ گلشن کا صدر دروازہ ہے. یہ عمارت باغ گلشن کے مغربی سمت میں بنی ہوئی ہے، یعنی آپ خیابان گلشن سے گزر رہے ہوں تو مشرق کی سمت جون جون سڑک کے آخری حصے کی طرف پہنچ رہے ہوں یہ عمارت آپ کے سامنے واضح سے واضح تر ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ حوض خانہ نظر آنے لگتا ہے. اس حوض خانے کے نیچے سے جو پانی کا ریلا جوش و خروش سے گزر رہا ہوتا ہے اس کا شور دور دور تک سنائی دیتا ہے اور اندر کی پوری فضا کو خوشگوار کر دیتا ہے. اس عمارت کی دیوڑیوں، چھت کا خاص انداز اور اندر داخل ہونے کے راستے سب کے سب خوبصورتی اور نفاست کے نمونے ہیں. البتہ میں یہاں پر اشارہ کرتا چلوں کہ ایرانی معماری جو یہاں کے خاص طرز تعمیر کی وجہ سے شہرت کی حامل ہے وہ اس باغ میں بھی پوری طرح جلوہ گر ہے. یہاں پر جن اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے وہ اسی علاقے کی مٹی سے بنی ہوئی ہیں. اسی طرح یہاں کے دروازے، کھڑکیاں، محرابیں جو بنی ہوئی ہیں، یہ دیواریں جو چنی گئی ہیں اور ان میں جو طاق بنے ہوئے ہیں، یہ سب ایران کے روایتی طرز تعمیر کی قیمتی یادگاریں ہیں جو ہمیں پچھلے لوگوں سے ورثے میں ملی ہیں اور ہمیں آئندہ نسلوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ اور قومی تشخص کے طور پر سنبھال کر رکھنا ہوگا تاکہ انہیں اس کا احساس رہے کہ ایران کا طرز تعمیر، یہاں کی فرہنگ و ثقافت، ان سب کی بے حد اہمیت ہے اور ساری دنیا نے اس کی اہمیت اور عظمت کو تسلیم کیا ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ گزشتہ اتوار میں بھی اس تہذیب و تمدن نے اپنے وجود کو تسلیم کرایا تھا اور اس سرزمین پر اسلام کے ورود کے بعد اس پرانی تہذیب کو جو مزید پھولنے پھلنے کا موقع ملا. اس تہذیب میں جب اسلامی علامتیں اور اسلامی جلوے داخل ہوئے تو کھڑکیوں اور قوسوں کا انداز بدل گیا، اور ان سب کا محرک دراصل مساجد اور دوسری اسلامی معماری کے نمونے تھے۔ جس قدر ایران میں اسلامی معماری اور مقامی معماری ایک دوسرے سے متاثر ہوئے ہیں اور جتنا ایک دوسرے میں مدغم ہوئے ہیں، کہیں یہ نمونہ آپ نہیں ملے گا۔
طبس کے باغ گلشن میں آپ جاری دائمی طور پر بہہ رہا ہے۔ یہاں پانی باغ کے آخری حصے سے باغ کے مرکزی علاقے میں داخل ہوتا ہے، اور یہاں باغ کے درختوں اور پودوں کو سینچتا ہوا دیوڑی والی عمارت کے نیچے سے ہوتا ہوا اور صدر دروازے سے گزرتا ہوا شہر کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ باغ کے مرکزی حصے اور ساتھ کے حصوں پر دو اور راستے ہیں جہاں تالاب بنے ہوئے ہیں، جہاں سے پانی ان نالیوں میں داخل ہوتا ہے جو دو لائنوں میں بچھائی گئی ہیں اور چوکو شکل کی ہیں۔ پانی باغ کے بیچ میں بنی کیاریوں کے دونوں طرف بنی باریک نالیوں میں سے گزرتا ہے۔ ایرانی باغوں میں ایسے میانی باغچے یا کیاری کو میان کف کہتے ہیں۔ یہاں سے پانی بڑی نہر میں داخل ہو جاتا ہے جہاں ایک مستطیل حوض بنا ہوا ہے جس میں تین پتھر کے فوارے بھی بنے ہوئے ہیں جن کی تراش خراش بے حد خوبصورت ہے۔ ان فواروں سے پانی کا تیز ریلا کافی شور شرابے کے ساتھ اوپر کی طرف اچھلتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہوا میں جو تراوت و خنکی پیدا ہوتی ہے اس سے ہر انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔
باغ طبس کی ایک خاص اہم بات یہاں پر پانی کی فراوانی ہے جو اس باغ کو عبور کرتی ہوئی جاتی ہے۔ پانی نہ صرف یہ کہ اس باغ کو شادابی عطا کرتا ہے بلکہ پورے شہر طبس کا سبزہ اسی پانی کا مرہون منت ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اشارہ بھی کر دوں کہ آپ یہ جو بہتا ہوا پانی دیکھ رہے ہیں اس کا سرچشمہ دراصل وہ متعدد پانی کے سوتے ہیں جو طبس کے مشرق کے پہاڑی سلسلے یعنی کوہ شتری میں ابل رہے ہیں۔ یہ تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر دور سے ایک ندی کی شکل میں اس درے میں سے ہوتا ہوا آتا ہے جو کوہ شتری کے مشکول سے کالسر در تک کے علاقے میں ہے۔ پھر وہاں سے یہ ندی تھوڑا فاصلہ دشت میں طے کرتی ہے یہاں تک کہ یہ اس باغ میں وارد ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک سیکنڈ میں تقریباً 170 لیٹر پانی اس خوبصورت باغ میں زور و شور سے داخل ہوتا ہے تاکہ بہتے ہوئے پانی کے ذریعے یہاں کا منظر بھی دل فریب ہو اور باغ کی مناسب طریقے سے آبیاری بھی ہو جائے۔ اگر آپ غور کریں تو پانی کو یہاں بڑے سلیقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ باغ میں داخل ہوتے ہی پانی ایک ایسے سسٹم میں پہنچتا ہے جہاں سے اس کو بڑے عمدہ طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی پانی زور و شور سے باغ میں داخل ہوتا ہے لیکن جیسے ہی یہ پہلے حوض میں داخل ہوتا ہے تو اس کے جوش میں کمی آ جاتی ہے اور یہ ساکن ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں کے بعد پانی بالکل جنجے تلے انداز سے دو حصوں میں بٹ کر باغ کے شمالی اور جنوبی علاقوں کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں سے یہ پانی اس تالاب میں داخل ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اس تالاب کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پشتے یا بند کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں ان فواروں کی نالیوں میں پانی پوری طاقت سے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد پوری طاقت سے فوارے کی شکل میں اوپر کی طرف زور سے نکلتا ہے۔ یوں اس باغ میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور نغمگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ آپ یہاں میرے پیچھے کچھ پیلیکن پرندوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہاجر پرندے ہیں جو عام طور سے سرد علاقوں میں دکھائی دیتے ہیں، جیسے ایران کے شمالی علاقے ارومیہ میں، لیکن یہاں پر اس ریگستانی علاقے میں بھی یہ آ گئے ہیں۔ انہیں یہاں آئے ہوئے کم سے کم 50 سال تو ہو ہی گئے ہیں اور انہوں نے سبزہ اور پانی پا کر یہاں اس باغ میں ڈیرا ڈال دیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ریگستان کے درمیان بھی مناسب قسم کی اور ذرا مختلف فضا بنا دی جائے جس میں وافر مقدار میں پانی ہو اور گھنے درخت ہوں، تو اس قسم کے پرندے وہاں آ کر بسیرا کر سکتے ہیں۔
باغ میں دو اصلی راستے ہیں، پہلا راستہ اس میں داخل ہونے کا ہے اور دوسرا اس کے مقابل عمودی شکل میں بنا ہوا ہے۔ اس طرح سے پورا باغ 4 مربعوں یا چوکور قطعات میں تقسیم ہو گیا ہے۔ پھر ان مربعوں کو بھی مزید چھوٹے مربعوں میں بانٹا گیا ہے، جن کے اندر زیادہ تر انار اور نارنگی اور لیمو کے فروٹ لگائے گئے ہیں۔ ان راستوں کے باہر کی جانب ہر طرف پانی کی نہریں جاری ہیں اور اندر کی طرف چھوٹے بیت کی جھاڑیاں لگائی گئی ہیں، جنہیں بید مشدی بھی کہتے ہیں۔
انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے اطراف کے ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک ایسی حساس اور لطیف اندرونی کیفیت بھی پائی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ماحول سے خود بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اتفاق سے انسان کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہے جس سے اس کے اندر وہ لطیف حس بیدار رہتی ہے، جس کے ذریعے وہ رعنائیوں کو پہچان لیتا ہے اور پھر اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور ان سے متاثر ہو کر اپنے محیط کو، اپنے ماحول کو ان سے سازگار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سرسبز ماحول بھی ایک ایسی ہی شے ہے جو انسان کو اکساتی ہے۔ اسی طرح پانی بھی انسان کے وجود کے لیے ضروری ہے، صرف یہی نہیں کہ وہ اسے بس اپنے استعمال میں لائے، بلکہ دراصل انسان کے اطراف میں اگر پانی کا وجود ہو تو یہ حقیقت اسے نئے نئے مفاہیم سے آشنا کرتی رہتی ہے۔ ہم جو اس وقت اس باغ گلشن میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ اسی تصور اور امنگ کا پرتو ہے، یعنی یہاں پانی کی فراوانی کو ایک خوبصورت سی پلاننگ یا منصوبہ بندی کے ذریعے ایک سرسبز اور حسین منظر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس باغ کی عمارت قدیمی اور روایتی معماری اور حسین ڈیزائننگ کے اصولوں کے مطابق تعمیر کی گئی ہے۔ یہ دراصل انسان کے قدیم زمانے سے زندگی کو بہترین ڈھنگ سے گزارنے کے تجربات کا نچوڑ ہے، جس کی ایک جھلک یہاں نظر آتی ہے۔ اسے آپ ایک کتاب بھی تصور کر سکتے ہیں جن میں بہت سارے باب ہوں اور ہر باب میں ہمارے فائدے کے سبق درج ہوں، جن سے بھرپور استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس روایتی باغ میں بھی قدیم دور کے کامیاب تجربوں کو بڑی خوبی سے استعمال کیا جا چکا ہے اور کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس جگہ کو ہم ایرانیوں کے ذوق معماری کی ایک علامت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اس باغ میں آپ کو معماری کے اور یہاں کے ہنر کے بہت سارے نمونے اکٹھا ایک ہی جگہ پر دیکھنے کو مل جائیں گے۔
ہمارے پچھلے دور کے لوگوں نے اپنی ہوشمندی اور فراست سے اس بات کا پتہ لگایا تھا کہ کس طرح اپنی زندگیوں کو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کر لیں اور کیسے ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے مناسب ترین اشیاء اور ماحول کو اپنے حق میں ہموار کر لیں۔ انسان کی فطرت کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی ایک علامت یہی ایرانی باغات ہیں جس سرزمین پر جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔